الحمدللہ یہ ہماری آج کی درس بہار شریعت کی 22ویں نشست ہے. ہماری 21 نشستیں ہو چکی ہیں. یہ نشست بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اس لیے ہے کہ آج ہم ایمان اور کفر کا بیان سیکھیں گے. ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے, اس پر درس ہوگا. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اب تک 21 نشستوں میں, اس میں ہم نے ایمانیات کے جزء سیکھے کہ اللہ کون ہے, وہ کیسا ہے, نبی کس کو کہتے ہیں, اس کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں, اللہ کی کتاب کے بارے میں ہمیں کیا علم رکھنا چاہیے, کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, یہ ہم سب کچھ سیکھتے آ رہے ہیں. آج جو ہماری نشست ہے اس میں ہمیں خاص طور پہ یہ بتایا جائے گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان معاذ اللہ ضائع کیسے ہو جاتا ہے. تو ایمان ضائع کیسے ہوتا ہے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اپنا ایمان بچا سکے. تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایمان اور کفر کے بیان میں, آپ ارشاد فرماتے ہیں ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں, اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو. علامہ صاحب یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, ایمان سچے دل سے ان سب باتوں کی, ایک یا دو بات کی نہیں, ان سب باتوں کی تصدیق کو کہتے ہیں, سچے دل سے تصدیق کو کہتے ہیں کہ جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے, جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے, اور ان ضروریات دین میں سے کسی ایک دینی ضرورت کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں. کفر کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا انکار بھی کرنا, اور دینی اصطلاح میں کفر کا مطلب ہوتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا, رد کر دینا, کسی بات کو رد کر دینا. اور شرعی اعتقاد سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کو رد کر دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانا یا کسی چیز کا حق کا انکار کر دینا. تو جو اہم بات ہے, جو نوٹ کرنے والی بات ہے یہاں پہ, یہ ہے کہ ضروریات دینی میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا کفر ہے. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تمام دینی ضروریات جو ہیں ان تمام ضروریات دینی کو تسلیم کرنا, صدق کے دل سے اس کو سچا ماننا. اسی کے اوپر تمام بحث انشاءاللہ آگے چلے گی, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ تمام دین کا ایک بڑا جز ضرور ہے, لیکن تمام دینی ضروریات جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ میں لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ بھی ہے, اللہ ایک ہے اسے بھی ماننا ہے, اور کیسا ہے وہ بھی ماننا ہے, اور کیسا نہیں ہے وہ بھی ماننا ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی ماننا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو کوئی اگر لا الہ الا اللہ پڑھے اور کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب معاذ اللہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں. تو اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ کوئی کہے کہ بھائی جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ اس کی بنیادی اصول ہے کہ بھائی مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا, لیکن اگر خدا نہ خواستہ قرآن کو نہیں مانتا ہے اللہ کا کلام, تو پھر اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بیکار ہوا. اس لیے کہ اسے بہت ہی اہم دینی ضرورت کا, ضروریات میں سے ایک بہت اہم جزء کا معاذ اللہ اس نے انکار کر دیا. یہ بات تو درست ہے کہ ایمان لانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس ضروری بات کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بتائیں ان سب کو بھی ماننا ضروری ہے. اب اس بات کو اگر ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے بات سمجھ میں آتی جائے گی. پھر سے جملے کو پڑھتے ہیں, ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں, اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کے انکار کو کفر کہتے ہیں اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو. ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہو.
ہر خاص اور عام جانتے ہو. خاص کا مطلب علماء کرام پڑھنے کے لوگ, عام وہ جو مدرسے میں نہیں گئے اور نہ ہی جو ہے فارغ التحصیل عالم نہیں ہے لیکن عوام ہے, جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان چیزوں سے مطلب واقف ہیں, ان کو عوام کہتے ہیں, عوام اہل سنت عوام الناس. جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت, وہ کون سی ضروریات ہیں ان کے بارے میں مثال دے رہے ہیں کہ وہ مسائل دینی ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں, جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا, انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو, جنت کو, نار کو, حشر و نشر وغیرہ کو مانتے ہوں. مثلا یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا, یہ سب کیا ہیں؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ضروریات دین میں ہیں اور ہر خاص اور عام کو معلوم ہونی چاہیے. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے. عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں, نہ کہ وہ جو کور دے اور جنگل اور پہاڑوں میں کے رہنے والے ہوں. یعنی یہ وہ لوگ کو عوام کہیں گے کہ جو علماء کی صحبت پا لیتے ہیں, مسجد جا سکتے ہیں اور ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر اسلام کی تعلیم مل سکتی ہے. ان لوگوں کو عوام نہیں کہیں گے جو کور دے اس جگہ کہتے ہیں جہاں پہ کوئی اور شاید پہنچائی نہ ہو, بالکل جہاں پر تعلیم کسی شے کی پہنچی نہ ہو, جیسے آدیواسی ہوتے ہیں جنگل میں رہنے والے یا ایسے دور دراز گاؤں میں رہنے والے جہاں پہ کوئی عالم پہنچا نہیں, تو اس جگہ کور دے کہتے ہیں. نہ کہ وہ ایسا شخص جو کور دے میں یا جنگل میں یا پہاڑ میں رہنے والے لوگ ہیں اور جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے, کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نہ واقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہ کرے گا, البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہو اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے, ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوئے ہو. تو علماء صاحب نے یہاں پہ تین طبقے بتا دی, ایک تو علماء کا طبقہ کہ جن کو ضروریات دین نہ پتا ہو یہ ممکن ہی نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ان کے نیچے وہ لوگ ہیں جن کو عوام کہتے ہیں. عوام وہ ہیں کہ جو علماء کی کبھی کبھار صحبت بھی پا لیتے ہیں, مسجد بھی جا لیتے ہیں, جن کو ایسا ماحول مل سکتا ہے یا ملتا ہے, یا وہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ علم دین پھیلا ہے یا علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ جو ہے وہ کمیونیکیشن اور رابطہ اتنا آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے, فون کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ بہت دور دراز کے لوگ بھی جو ہے علم دین کی باتیں آرام سے سیکھ سکتے ہیں. تو عوام وہ ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں یا علم سے دور نہ ہوئے ہوں. تو یہ عوام کو بھی جو ہے کسی بھی ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں. اب تیسرا ایک طبقہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں نا کہ بھائی کوئی آدمی جنگل میں رہتا ہو تو اس کا کیا؟ تو اس کے لیے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو توحید پر اس کا ایمان ہونا چاہیے, اور اگر توحید کے آگے بھی اس کا ایمان آ چکا ہے کہ وہ ایمان لا چکا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے, تو پھر اس کے لیے ضروریات دین کا ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ مسئلہ ہلکا ہو گیا. جیسے اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, یہ اس کو نہیں پتا, تو اس کو کم از کم اتنا ضرور کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے نہیں پتا اور جو کچھ بھی علماء نے کہا ہے یا لکھا ہے کتاب میں ان سب سے میرا ایمان ہے. یہ نہ کہتا ہو کہ آئے گا, یہ نہ کہتا ہو معاذ اللہ کہ چونکہ میرے پاس علم نہیں آیا, مجھے جو ہے وہ آیت کریمہ جو ہے مجھے کسی نے نہیں سنائی قرآن پاک سے, مجھے کسی عالم نے آ کر کے یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ حضور خاتم النبیین ہے, لہذا معاذ اللہ میں نہیں مانتا, یہ وہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کو علم نہیں تھا, یہ وہ ہرگز نہیں کر سکتا. یعنی اس پر بھی کسی بھی ضروریات دین کا انکار کرنا کفر ہے, اس کے اس کے لیے قبول کرنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر وہ صراحت انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. عقیدہ سن لیجیے, پہلا عقیدہ, اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے, تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ ایمان مجمل کیا ہے, اقرار باللسانی تصدیق بالقلب. تو اقرار باللسان جو ہے یہ تو صرف حرکت ہے, یہ حرکت ہے زبان کی تاکہ آپ کی لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ ایمان والا ہے, اور آپ کی گواہی فرشتے لیں اور اللہ گواہی دے کے ایمان والا ہے, اس کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے. اس کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے. دوسرے لوگ آپ کو مسلمان کہیں اس کے لیے زبان کی تصدیق ضروری ہے, اور اللہ اس کے فرشتے آپ کو مومن کہیں اس کے لیے آپ کی دل کی تصدیق ضروری ہے. تو ارشاد ہوتا ہے عقیدہ نمبر پہلا, نمبر ون, اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اعمال بدن تو اصلا جزو ایمان نہیں. یعنی جو عمل کرتا ہے انسان, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, یہ ایمان کی ایک نشانی سمجھی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایمان کا جزو نہیں ہے. رہا اقرار یعنی زبان سے اقرار, اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا, یعنی دل سے اس نے تصدیق کر دیا, دل سے تصدیق اس نے کر دیا, تو عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ پھر بھی مومن ہے. فرماتے زبان سے اقرار, اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق قلب کے بعد یعنی ایمان لے آیا دل سے, اس کے بعد اظہار کا موقع نہ ملا, کسی کو بتا نہ سکا کہ میں مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے. اور اگر موقع ملا, غور سے سنیے گا, اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا, مطلب کسی نے پوچھا, اس سے مطالبہ کیا گیا اور اس نے اگر اقرار نہ کیا تو وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا, جیسے بعض ہندو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آتے ہیں لیکن وہ آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں, اقرار نہیں کرتے, تو ان کے لیے اگر کوئی آپ سے ایسے ملاقات ہو جائے ہندوستان میں وغیرہ, تو ان کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر مطالبہ کیا جائے تو کم از کم کسی مسلمان کے کان میں کہہ دے کہ ہاں مسلمان ہو گیا تو مومن ہے, اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو معاذ اللہ کافر ہے, اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں, دنیا میں جو احکام ہوتے ہیں نا, وراثت کے احکام, جنازے کے احکام, تو دنیا کے احکام میں کافر سمجھا جائے گا, اور اس کے نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے, مگر ان اللہ یعنی اللہ کے نزدیک مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو. یعنی اگر دل سے ایمان لے آیا, دل سے ایمان لے آیا اور زبان سے اقرار کرنے کا اس کو وقت نہیں ملا, تو ایسے آدمی کے لیے ہم یہ فتویٰ پاس نہیں کریں گے کہ دیکھو وہ اسلام کی مخالفت تو نہیں کرتا تھا تو لہذا وہ مسلمان مرا, نہیں, شریعت کے مطابق چونکہ اس نے اقرار نہیں کیا, کسی کے پاس اس کی شواہد موجود نہیں ہے, تو اس کو کافروں کے جیسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا, اس کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھیں گے, اس کو کسی مسلم خان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی جو تھا وہ جو ہے حضور کی تعریف کرتا تھا, ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو, بھائی گاندھی نے تیرے کان میں آ کے پڑھا کلمہ, گاندھی نے تیرے کان میں آ کے کلمہ پڑھا تو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان, لیکن جس نے اسے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو پھر تو اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. اسی طرح بہت سارے لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی کے ناطے پاک کبھی کبھی لکھتے ہیں مسلمان نہیں ہے, کسی کا نام کشن داس ہے, کسی کا نام کیا ہے, سرکار کی نعت لکھتے ہیں, اور بہت سارے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے وہ لکھتے ہیں کہ سب سے دنیا میں بیسٹ آدمی جو دنیا میں آئے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا, اس نے اقرار کر دیا کہ حضور دنیا میں سب سے اچھے انسان تشریف لائے, لیکن وہ ایمان نہیں لایا, اس کے ایمان کی کوئی گواہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو جو جیسا مرا ہے گواہی کے ساتھ ویسا ہی اس کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جائے گا, لہذا جو کفر پہ مرا ہے
ظاہری طور پہ اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی, اور جو ظاہری طور پہ اسلام میں مرا ہے اس کے لیے دعا کی جائے گی.
عند اللہ وہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو,
یعنی دل میں ایمان لے آیا اور زبان سے تصدیق نہ کر سکا اور پھر بعد میں واپس جو ہے معاذ اللہ مندروں میں جا کر کے گھنٹے بجانے لگا, تو اس کا پہلے ایمان لانا جو اللہ کے نزدیک معتبر تھا وہ بھی چلا گیا, اس لیے کہ اسے پھر سے جا کر کے بت کی پرستش کی, بتوں کو سجدہ کیا, یہ سمجھانا چاہ رہا.
آگے ارشاد ہوتا ہے عقیدہ نمبر دو, مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو, اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے دل میں انکار نہیں, کہ بلا اقرار شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ سے نکالے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا, اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں. کہ مسلمان ہونے کے لیے یعنی مسلمان رہنے کے لیے, مسلمان مرتے دم تک کہلانے کے لیے کیا شرط ماتے, شرط یہ بھی ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو, اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے دل میں انکار نہیں.
اب پہلے یہ بات تھوڑی سی بتا چکا کہ ضروریات دین میں ہم پچھلی 21 نشستوں میں بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. ان ضروریات دین میں سے ایک جو شاید لوگوں کو ذہن میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کتنے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے. قرآن پاک میں شاید 25 سے 27 کا نام کے ساتھ ذکر ہے, باقی جو ہے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. تو اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کہے کہ تقریباً یا کہے کم و بیش 1,24,000 آئے, تاکہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا شمار اس میں ہو چکا ہو, اور اگر کوئی نبی نہیں ہے تو اس کا شمار اس میں نہ ہو. اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی بتائیے رام اور کرشنا یہ اتنے مشہور لوگ ہیں, یہ اتنے مشہور ہو گئے, ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کو خدا مانتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ رسول رہے ہو, تو جس کی ہمارے پاس تصدیق موجود نہیں ہے, جس کی ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے, اس کو تو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے, تو نبی سمجھنے کی کہاں سے بات آ جائے. کسی غیر نبی کو نبی سمجھنا یہ بھی کفر ہے, اور کسی نبی کو نبی نہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے. یہ ضروریات دین ہے, جیسے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں, بہت برگزیدہ نبی ہیں, ان کے بارے میں کوئی کہ ہاں وہ پہلے نبی تھے بعد میں نبی نہیں رہے, معاذ اللہ. تو یہ ضروریات دین میں سے ایک کا, بہت بڑے ضروریات دین کا انکار کر دیا, ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا. تو اگرچہ حضور کو اللہ کا رسول مانے, خاتم النبیین مانے, سید المرسلین مانے, شفیع المذنبین مانے, اور اللہ کا کلام مانے, قرآن کو ہر چیز کو مان لے, لیکن حضور سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا معاذ اللہ انکار کر دے, تو ہزاروں چیز کا اقرار کر رہا ہے, ایک ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے, تو کافر ہو جائے گا. کہ تمام ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار نہ کرے,
ہر چیز کا اقرار کرتا رہے, اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو, ایک کا بھی انکار کیا تو معاذ اللہ کافر ہو گیا, اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا تھا,
دل میں یہ بات نہیں تھی, زبان سے کہہ دیا تھا دل میں یہ بات نہیں تھی, اگرچہ یہ زبان سے کہے کہ نہیں میں نے دل میں یہ بات نہیں تھی. تو یہاں پر علامہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا اکراہ شرعی, جہاں پر اجازت مل جاتی ہے اس اجازت کے بغیر, اس تکلیف کے ماحول کے بغیر کفر کہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ سے نکالے گا جس کے دل میں اس مسئلے کی اتنی ہی وقت ہے,
یعنی ایمان کی اس کے نزدیک اتنی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا جب چاہا اقرار کر دیا.
آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش ہی نہیں ہے, جس کے خلاف کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں پر بلا اکراہ شرعی کا مطلب بتا رہے ہیں کہ بغیر شرعی مجبوری کے, کہ جس میں مجبوری آ جائے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں پر جو آپ نے فرمایا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ بلا اکراہ, یہ ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ ہم جب کسی کو مومن سمجھتے ہیں تو اس کے عادات اور اس کی زبان پر اس کا کتنا کنٹرول ہونا چاہیے, اور جب کسی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ بلا اکراہ مطلب بغیر کسی مجبوری کے کلمہ کفر بولنا خود کفر ہے.
کلمہ کفر الگ چیز ہے, کلمہ کفر الگ چیز ہے, اور بغیر مجبوری کے بولتا رہا بول دیا تو مجبوری ہے, کوئی مجبور نہیں کر رہا, ہاتھ پر کاٹنے کی بات نہیں کر رہا, تیری گردن اڑانے کی بات نہیں کر رہا, تو بغیر مجبوری کے بول دیا یہ بھی کفر ہے.
تو بغیر مجبوری کے کلمہ کفر بولنا خود کفر ہے اگرچہ دل میں اس پر اعتقاد نہ رکھتا ہو. اور عامہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے صرف مخلوق کے آگے بلکہ ان اللہ بھی کافر ہو جائے گا, اس نے دین کو معاذ اللہ کھیل بنایا اور اس کی عظمت خیال میں نہ لایا.
یعنی اگر کوئی کہے کہ تم مذاق میں نے کہا ہے دل میں یہ چیز نہیں ہے, تو مذاق میں کہنے کی وجہ سے بھی وہ مسلمانوں کے نزدیک کافر ہو جائے گا, شریعت میں وہ کافر ہو جائے گا. اور اگرچہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں یہ بات نہیں تھی تب بھی اللہ کے نزدیک بھی کافر ہو جائے گا, تب بھی اللہ کے نزدیک بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ ابھی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ہم پڑھ چکے پہلے کہ ایمان تو قلب کی تصدیق کی بات ہے, لیکن علامہ صاحب بیچ میں یہ بھی ارشاد فرما چکے کہ اگر تصدیق دل میں پکی ہوتی تو ایسی بات زبان پہ لاتا ہی, زبان پہ ایسی بات نہیں لاتا. زبان پہ ایسی بات لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان راسخ ہے ہی نہیں, شریعت کے مطابق مسلمانوں کے درمیان وہ کافر سمجھا جائے گا اور اللہ کے نزدیک بھی وہ کافر ہو چکا. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آگے اسی میں ارشاد فرماتے ہیں, یعنی فتاوی رضویہ میں ارشاد ہے کہ جو بلا اکراہ یعنی بلا مجبوری کلمہ کفر بکے بلا فرق نیت, یعنی اس میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, مطلقاً قطعاً یقیناً اجماعاً کافر ہے.
کیا سمجھیے آپ؟ یعنی انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, تمام بلاؤں میں سے سب سے زیادہ بلائیں انسان کی زبان کی وجہ سے آتی, انسان کی زبان کی وجہ سے آتی.
تو آگے ارشاد اعلی حضرت نے خود ارشاد فرمایا جو بلا اقرار بغیر مجبوری کے کلمہ کفر بکے تو وہ تمام علماء کے نزدیک مطلق
آؤٹ اینڈ آؤٹ ٹوٹلی
قطعاً یقینی طور پہ اجماعاً تمام علماء کے اتفاق سے کافر ہے.
تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے.
آگے ارشاد فرماتے ہیں مسئلہ, اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے یعنی ہاتھ پر کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والا کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی کہ مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا, مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہے.
کلمہ کفر نہ کہیں. اب آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ شرعی مجبوری کیا ہے جس میں معاذ اللہ انسان کلمہ کفر بول کر کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے. جان چھڑانے کے لیے یا بہت زیادہ تکلیف سے دور بچنے کے لیے وہ یہ بول کر کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، وہ مجبوری کیا ہے، یا یہ کہ کسی نے آپ کو اتنا دھمکایا ہے کہ ابھی آپ کو مار ڈالے گا، ابھی مار ڈالے گا، تو اس وقت اس کو اجازت ہے کہ کلمہ کفر بک دے، یا اس کو ایسی دھمکی دے کہ اگر تو کلمہ کفر نہ بکے گا، یعنی سمجھو نصرانی نہیں ہو جائے گا تو میں تیرا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا، یعنی دوسرا پیر کاٹ دوں گا، یہ پیر کاٹ دوں گا، یا تو سجدہ کر دے ورنہ تیرے کو یہ کر دوں گا، اور پھر جس کو دھمکی مل رہی ہے جس مسلمان کو، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ دھمکی صحیح دے رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا، اگر دل میں یہ نہیں ہو کہ نہیں اس میں طاقت ہی نہیں کیا کرے گا، تو پھر کلمہ کفر بولنے کی اجازت نہیں ہے. کیا سمجھا؟ کلمہ کفر بولنے کی اجازت
نہیں ہے.
جب یہ یقین ہو کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ گردن اڑا دے گا، اتنی اس کی دھمکی صحیح ہے کہ ہاتھ پیر کاٹ دے گا، تب جا کر کے کلمہ کفر کی اجازت ہے. لیکن اس میں افضل یہ ہے اس وقت بھی کہ شہید ہو جائے، کلمہ کفر نہ بکے، کلمہ کفر نہ بکے. اس کی بہترین مثال، اس کی بہترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی ایسی مثالیں عطا فرمائی ہم کو، لیکن قرآن پاک میں جو اس کی سب سے بہترین مثال ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جو جادوگر لڑنے کے لیے آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام سے ہار گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ہارنے کے بعد انہوں نے کہا ہم سب ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا، ان کو پکڑ لیا کہ میں نے تم کو لایا، پیسے دیا، سب جادو کا سامان دیا، اور تم میری اجازت کے بغیر اس پہ ایمان لے آئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تم کیسے لوگ ہو؟ تم فوراً جو ہے اس سے رجوع کرو اور مجھے اپنا خدا مانو، مجھے سجدہ کرو، ورنہ میں کیا کروں گا، ورنہ میں تمہارا کیا حل کروں گا؟ پہلے تو میں تمہارے کو جو ہے نا وہ نخل جس کو کہتے ہیں کھجور کا درخت، اس پر کیلوں سے جو نا تم کو گاڑ دوں گا، ہاتھ میں پیروں میں کیلے لگا کر کے تم کو اس میں ٹھوک دوں گا، جس کو ہم سولی چڑھانا ہی بولتے ہیں زبان میں، لیکن وہ یہ نخل پر کیلے سے ٹھوک کر کے لوگوں کو سزا دینا اور ان کو لکھ دینا کہ مر جائیں وہاں پر، یہ فرعون کی ایجاد ہے. فرعون نے ان کو دھمکی دی، ان کو جادوگروں کو، کہ اگر تم رجوع نہیں لاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے، تو میں تم کو جو ہے نا درخت کے اوپر چپکا دوں گا اور کیلے توڑ دوں گا تمہارے جسم میں، کہ تم درخت سے چپکے رہو گے اور پھر کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور آ کے تم کو کھا جائے. تو انہوں نے کہا لا دے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ بازو اور پیر کاٹ دوں گا، پہلے ایک ہاتھ کاٹوں گا پھر دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا، پہلے ایک ہاتھ کاٹوں گا، توبہ نہیں کرو گے تو دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا، تب توبہ نہیں کرو گے تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دوں گا، پھر جو بچا ہوا پیر وہ کاٹ دوں گا. تب بھی انہوں نے کہا لا دے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مصیبت ہے تو کر گزر، جو گزرنا ہے ہم کو تو ہمارا رب مل چکا ہے، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو قربان جائیے، ہمارے مشائخ کو کہتے ہیں کہ ایسے شہید کہ رب العزت نے کتنا بڑا اکرام فرمایا کہ پوری زندگی کفر و شرک میں گزری، پوری زندگی کفر میں، شرک میں، اور شرک کو آگے بڑھانے میں گزری، جادو ٹونے میں، جادو کو پھیلانے میں، اور اسی کی کمائی کھانے میں گزری. صبح تک مشرک تھے، دوپہر میں مومن ہو گئے رات تک شہید ہو گئے. اور یہ سب کس چیز کا ثمر ہے؟ اتنی لمبی زندگی، پتہ نہیں 50 سال کی، 100 سال کی زندگی کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں، جادوگری میں، اور کفر کو پھیلانے میں گزری. ایمان اور شہادت کا جام ملا کیسے؟ ملا ایسے کہ جب وہ میدان میں گئے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا، ان کا جاہو جلال اور اپنی خوبصورتی دیکھی، تو عرض کیا ہے موسیٰ آپ پہلے اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو پہلے دکھا دیں؟ آپ پہلے جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو پہلے دکھا دیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہی پہلے اپنا جادو دکھا دو، یعنی اپنی رسیاں وغیرہ پھینکو، دکھاؤ جو دکھا سکتے ہو. تو یہ جو انہوں نے ایک لمحے کا ادب کیا نا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان بھی عطا فرمایا اور بہترین شہادت کے مرتبے میں فائز فرما دیا.
عمل جوارح داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا اور قتل نبی یا نبی کی توہین یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہے۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہے، جیسے زنار باندھنا، سر پر چٹیا رکھنا، کشکا لگانا، ایسے افکار کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ عمل جوارح، جوارح مطلب ہاتھ پیر اعضا، ان کے جو کام جو نظر آتے ہیں ان سے وہ اخذ داخل ایمان نہیں، عمل جوارح ان کا ایمان سے اصلا تعلق نہیں ہے۔ یعنی کسی کو یہ نہیں کہا جائے کہ میں نے اسے یہ کرتے دیکھا تو کافر ہے یا یہ کرتے ہوئے دیکھا تو کافر ہے، وہ اس کے اعمال جو ہے ہاتھ پیر کے جو ایکشن ہے اس سے اس کے اوپر کفر کا الزام نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ وہ کام جو صراحتاً کفر ہے جس میں ہاتھ پیر شامل کیے جاتے ہیں وہ جب کرے گا تو اس پہ صراحتاً کفر کا الزام ضرور لگایا جائے گا۔ جیسے آگے ارشاد ہوتا ہے، پھر سے عرض کرتا ہوں کہ عمل جوارح داخل ایمان نہیں، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو یعنی ایمان کے اگینسٹ ہو، خلاف ہو، ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا۔ جیسے بت پرستی، یعنی بت کو سجدہ کیا، جیسے ہاتھ پیر کا عمل جو ہے کفر نہیں، لیکن سجدہ کرے گا تو ہاتھ پیر ہلائے گا، سر کو جھکائے گا، سجدے میں جائے گا، بت کے سامنے اگر سجدہ کیا، بت کو سجدہ کیا، تو اس کے ہاتھ پیر کے عمل کو کہا جائے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہوا بت کے آگے سجدہ کرنا، یہ یقیناً کفر ہے۔ یہ یقیناً وہ اس وقت یہ نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ میں صرف ہاتھ پہ اوپر نیچے کر رہا تھا اور یہ دل کے اندر میرے پاس ایمان، یہ نہیں کہہ سکتا، اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ تو جیسے بت یا چاند یا سورج کو سجدہ کرنا یا قتل نبی، نبی کے قتل کرنا یقیناً کفر ہے، یا نبی کی توہین، یہ صراحتاً کفر ہے، یا مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قتل نبی، کیونکہ ابھی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتے، لیکن ان سے پہلے، سرکار سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، اس لیے یہاں پر لکھ دیا گیا کہ نبی کے قتل کفر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اب میرے جو ہے وہ معافی ہو جائے گی، نہیں، نبی کا قتل جو ہے یقیناً کفر ہے۔ اور آگے یہ شاید نبی کی توہین، یہ صراحتاً کفر ہے، چاہے زبان سے کریں چاہے ہاتھ سے کریں، سمجھ آتا ہے؟ اسی طرح قرآن پاک کی توہین اور کعبہ معظمہ کی توہین، یہ سب کفر ہے، اس لیے کہ وہ ایسی خاص نشانیاں ہیں کہ جن کا اسلام سے اور اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اسلام سے ان کا خاص تعلق ہے اور ان کو اسلام کی نشانی سمجھا جاتا ہے، ان کی توہین کھلا کفر ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہیں۔ سنتوں میں داڑھی مبارک ہے، داڑھی مبارک ہے، اب بہت سارے لوگ جو ہے ماشاء اللہ داڑھی نہیں رکھتے اور کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں چھوٹی رکھتے ہیں۔ جو داڑھی نہیں رکھتے، سرکار اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جو داڑھی نہیں رکھتا داڑھی منڈانا کیسا؟ داڑھی منڈانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بار داڑھی منڈایا تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے۔ اور اگر عادتاً منڈاتا رہتا ہے یا چھوٹی کر ہی دیتا ہے، چھوٹی ہی رکھتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، رشوت کھانا، سود کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے آگے
سرکار کی سنت کی توہین کرنا یہ کفر ہے. سرکار کی سنت کی توہین کرنا معاذ اللہ کفر ہے. تو کسی بھی سنت کی توہین کرنا معاذ اللہ کفر ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے. ٹھیک ہے, سنت کی توہین یعنی حضور صلی اللہ تعالی کی معاذ اللہ اس نے توہین کی معاذ اللہ رب اللہ تعالیٰ بتایا. تو آگے چلتا ہے, یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں, جیسے زنار باندھنا. زنار جو ہے یہ کالا دھاگا ہوگا, یہ ایک کالا دھاگا ہوتا ہے, اس کو دو قومیں باندھتی ہیں, نصرانی بھی باندھتے ہیں اور کچھ ہندو بھی باندھتے ہیں. ایک گردن کے ایک طرف سے باندھتے ہیں اور پیٹ کے پاس سے لے جا کر کے کمر کے پیچھے سے نکال کر کے کالا دھاگا باندھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نصرانی بھی باندھا کرتے ہیں اور ہندو ہے کچھ وہ بھی اس کو باندھتے ہیں, تو اس کو زنار کہتے ہیں. تو جو زنار باندھتا ہے اس کے اوپر بھی کفر کا الزام لگے گا کہ تو نے کیوں باندھا ہے, یہ تو خاص کافروں کی نشانی. ٹھیک ہے, اسی طرح زنار باندھنا, سر پہ چٹیا رکھنا, جیسے کافر جو ہے ہندو پنڈت جو ہے وہ کیسی چٹیا رکھتے ہیں کہ ہم تو پورا سر منڈا دیتے ہیں حج کے زمانے میں, عمرہ کرنے کے بعد پورا سر منڈا دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ سر منڈاتے ہیں, بیچ میں چوٹی کی جگہ چھوڑتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں, عورتوں کی طرح وہ چوٹی کو بڑھاتے ہیں, پورا سر گنجا ہوتا ہے, بیچ میں ایک چوٹی کی جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو چونکہ یہ خاص کفار کی علامت ہے, تو کوئی اگر مسلمان یہ حرکت کرے, کوئی مسلمان یہ حرکت کرے تو اس کو بھی کافر مانا جائے گا. اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو کفر پہ مرا. اور توبہ کرے, ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ اپنی زوجہ سے نکاح بھی کرے گا, اس کا نکاح بھی کر گیا. اور اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کشکشا لگانا, کشکشا لگانا وہ خاص تلک جیسا رنگ ہوتا ہے وہ لگانا, ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں, یعنی وہ کافر ہے. تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو دیوالی ہولی کھیلنے جاتے ہیں, ہاں جی, دیوالی یہ کفار کی خاص رسم ہے, شرکیہ رسم ہے, جو اس رسم کو اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے کچھ معاذ اللہ بتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ہوا, فلاں بت نے فلاں بت کو جنگ میں ہرایا, لہٰذا سارے بتوں نے مل کر کے دیوالی جلائی, تو ہم بھی وہ دیوالی جلاتے ہیں. تو اس شرکیہ کام کی یہ رسم ہے, اس خوشی کی یہ رسم کو دوبارہ ہر سال زندہ کرتے ہیں. ہولی کا بھی یہی ہے کہ کچھ بھگوانوں کی آپس میں معاذ اللہ لڑائی ہوئی تو انہوں نے ہولی کھیلنا شروع کیا اور رنگ اڑانا شروع کیا. ہولی کے بارے میں جس کو پتا ہے کہ یہ شرک والے مشرک ہے اور ان کی یہ رسم جو ہے اس شرک کے بات کو یاد کرنے کے لیے کی جاتی ہے, اس پر خوشی سے کسی کو کہا ہولی مبارک, خوشی سے کہا دیوالی مبارک, اور خوشی سے کہا کرسمس مبارک, تو یہ مبارکباد دینے والا بھی کافر ہو گیا, مبارکباد دینے والا کافر ہو گیا. ہاں اگر ایسے ہی رسمی طور پہ کہہ دے ہاں وہ آج آپ کا دن ہے مبارک ہو, تو اس پر بھی گناہ لازم آئے گا, اور اگر خوشی سے کہا تو کفر لازم آ جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. اور اسی طرح جو زنار باندھتا ہے وہ کافروں کا خاص جو ہے تین کلر کا پانچ کلر کا تلک لگاتا ہے کافر دکھنے کے لیے, اس پر بھی کفر کا جو ہے وہ فتویٰ ہے. اور جو چٹیا باندھتا ہے, چٹیا بناتا ہے, اس پر بھی ہے. اور جو کراس گلے میں لگا کے گھومتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کرسمس جو ہے صلیب کا نشان جو ہے گلے میں لگا کے گھومتے ہیں, بہت سارے کرسچنز جو ہے نصرانی جو ہے صلیب کا نشان گلے میں لگا کے گھومتے ہیں اور وہ سونے چاندی کا بنا کر کے گلے میں لٹکاتے ہیں. تو جو یہ گلے میں لٹکا ہے چاہے اس کا عقیدہ کیسا بھی ہو, جس نے گلے میں لٹکا دیا اس کے اوپر بھی ویسے ہی حکم ہے جیسے تلک لگانے والے کا چٹیا لگانے والے کا, وہ بھی معاذ اللہ کافر ہو گیا. مذاق میں بھی جو ہے یہ چیز نہ کرے, اس لیے کہ صلیب جو ہے یہ کلم کھلا قرآن کا رد ہے, کلم کھلا قرآن پاک کا رد ہے. ہندوستان پاکستان میں یہ ٹی وی اور فلموں کا ایک ویلا چلا ہوا ہے, بلا چلی ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھے کہ یہ جو کام ہے بت کے آگے سجدہ کرنا,
اور تلک لگانا, اس طرح کے جو کفریا کام ہے کھلم کھلے, یہ تو انسان پرائیویٹ میں کرے تب بھی کافر ہو جائے گا. اگر کسی نوٹنکی میں کیا یا فلمی ڈرامے میں یا ڈرامے میں کیا اور بزد کو سجدہ کیا کہ میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں, میرا نام فنا ہے مسلمانوں جیسا اور مجھے اس فلم میں ہندو کا کام ملا ہے, ہندو پنڈت ہندو مندر میں گیا اور وہاں پر اس نے سجدہ کیا, مجھے تو اس کے پیسے ملتے ہیں ایکٹنگ کرنے کے. کس کے ایکٹنگ کرنے کے پیسے مل رہے ہیں, وہ بھی کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر تجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا, تیری گردن نہیں اڑا رہا تھا کہ تو سجدہ کر, وہ تو نے سجدہ پیسے کمانے کے لیے کیا, پیسے کمانے کے لیے کیا. تو ایسا جو کرے فلمی ڈرامے میں, ٹی وی کے ڈرامے میں, اسٹیج کے نوٹنکی میں یا کسی اور فلم میں ویڈیو میں کر لے کہ پیسے ملیں گے اس کے, میں تو مسلمان ہوں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تو ابھی کرسچنوں کے جیسا وہ پہن لے لباس, اس کے اوپر یہ مان لے پادری بن جا تھوڑی دیر کے لیے یا پنڈت بن جا تھوڑی دیر کے لیے یا بدھ کو سجدہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے, تو یہ ایکٹنگ کرنے والا بھی کافر ہو گیا, ایکٹنگ کرنے والا بھی معاذ اللہ کافر ہو گیا. تو اپنے بچوں کو جب اسکول بھیجے, انڈیا پاکستان بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو ایکٹنگ کرائی جاتی ہے. خاص طور پہ انڈیا میں بچوں کو کہتے ہیں ہنومان بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, ہے نا, ہوتا ہو بھائی انڈیا میں ضرور ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں کے لیے ہنومان بن جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے جو رام بن جاؤ, پتہ نہیں کیا کیا بن جاؤ, کرشنا بن جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے بدھ کو سجدہ کر لو, ایکٹنگ نوٹنکی ہو رہی ہے. بچوں کو بتائیں یہ کفر ہے اور اسکول میں جا کے بولے ہمارا بچہ یہ کرے گا, ہمارا بچہ یہ ہرگز نہیں کرے گا. آگے عقیدہ نمبر 3, جس چیز کی حلت نفس قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا اور جس چیز کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے, جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو. ارشاد ہو رہا ہے جس چیز کی حلت, جس چیز کو حلال قرار دینا, جس چیز کا حلال ہونا, نفس قطعی, نفس کہتے ہیں ثبوت کو, نفس قطعی میں یہ آتا ہے کہ بھائی بہتا ہوا خون پینا حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, ہے نا, اس طرح کی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. بہن سے شادی کرنا حرام ہے, بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے, ماں سے شادی کرنا حرام ہے, یہ ہے نفس قطعی جس میں کوئی گنجائش کی جگہ ہی نہیں. تو اس کے برخلاف حرام کو حلال سمجھنا یا جس چیز کو اللہ نے حلال بتایا ہے اس کو حرام کہنا, یہ دونوں کفر ہے. جس چیز کی حلت نفس قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہنا اور جس کی حرمت یعنی حرام ہونا یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے, جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو. یعنی جس نے اس چیز کا انکار کیا اس کو اس کا پتہ ہے تب بھی وہ کافر ہو جائے گا, اور اگر یہ ضروریات دین میں سے ہے یعنی جس کے بارے میں کوئی چکی نہیں ہے, ضروریات دین میں سے ہے, اس کے بارے میں بھی کفر کا اس پہ حکم لگے گا کہ اس کا وہ انکار نہیں کرے گا. مسئلہ, اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں, بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو, خواہ وہ یقین کس طرح بھی حاصل ہو, اس کے حصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں. ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے. اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں, ماتریدیہ کہ امام علم الہدا حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع ہوئے, اور اشاعرہ کہ حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابع ہیں. یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں, آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے. ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں, کوئی کسی کی تضلیل و تفسیق نہیں کر سکتا. یہ تھوڑے مشکل افساد آگے میں آسانی سے آپ کو سمجھا دوں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں, عقیدہ یقین کو کہتے ہیں, ایمان کے مسائل کو عقیدہ کہتے ہیں. تو عقائد جو ہے اس میں تقلید نہیں کی جا سکتی, تقلید نہیں کی جا سکتی کہ چلو میں فلاں کی تقلید کر لوں یا میں فلاں کی تقلید کر لوں. لیکن اب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں, مطلب ہم کسی کی تقلید کر رہے ہیں, ہم ایک جماعت میں شامل ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اہل سنت ہے کون, اہل سنت ہے کون؟ تو یہ تو انشاءاللہ مسئلہ بعد میں سمجھا دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہے, ایمان میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے جو واضح احکام ہیں انہی میں تقلید ہے, انہی کو ماننا ہے, انہی کو ماننا ہے. اب ان کو سمجھایا گیا ہمیں, ان کو سمجھایا گیا ہمیں, اور ان سمجھانے والوں کو ہم نے اپنا ایمان سمجھ لیا. کیا سمجھا؟ ان کو ہمیں سمجھایا گیا تو ان سمجھانے والوں کو ہم نے اپنا امام مان لیا. اب ان سمجھانے والوں میں بھی, ان سمجھانے والوں میں بھی دو گروہ ہو گئے. ایک نے کہا یہ معاملہ یوں ہے, دوسرے نے کہا یہ معاملہ یوں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ معاملات میں جو اختلاف ہے یہ بہت ہی معمولی اختلافات, یہ بہت ہی معمولی اختلافات ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا سیدنا امام حنبل یا سیدنا امام مالک کے آپس میں فروعی معاملات میں اختلاف ہے. یہ اختلاف میں ضروریات دین میں کوئی اختلاف نہیں, ضروریات دین جو ہے ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں. جو ضروریات دین کے علاوہ جو عقائد کے معاملات ہیں, جو فروعی معاملات ہیں, اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے. اس لیے اہل سنت میں دو مشہور گروہ ہوئے, ایک کا نام ہے ماتوریدی, دوسرے کا نام ہے اشعری. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے سیدنا ابو منصور ماتوریدی کی تعلیمات کو اپنایا ان کو ماتوریدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سیدنا ابو الحسن الاشعری کے پیروکار ہوئے ان کو اشاعرہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں آپس میں ایک ہی ہیں, سب اہل سنت ہیں, سب کے سب اہل سنت ہیں. اب جب میں نے کہا پہلے یہاں پر حضرت ارشاد فرمایا کہ ایمان میں عقائد میں تقلید نہیں ہو سکتی, تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ایمان چونکہ فکس ہے, ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی, اور ایمان میں حق بات صرف ایک ہی بات ہے. ایمان میں حق بات ایک ہی بات, جیسے مثال کے طور پہ نماز میں بہت سارے اختلاف ہیں. کچھ لوگ جو ہے رفع یدین کرتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے, رکوع میں اٹھنے کے بعد بھی رفع یدین کہتے ہیں کرتے ہیں, تو یہ ایمان کا جز نہیں, یہ عمل کا جز, یہ عمل کا جز. ٹھیک ہے, اور نماز میں تو اختلاف نہیں کہ نماز تو فرض ہے, نماز تو فرض ہے, عصر کی نماز فرض ہے, سب مانتے ہیں, امام شاہ بھی مانتے ہیں, امام اعظم بھی مانتے ہیں, تمام مانتے ہیں. لیکن وقت میں اختلاف ہے کہ وقت جو ہے 3:30 بجے شروع ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے. تو یہ فروعی اختلاف ہوا, ضروریات دین میں اختلاف نہیں ہوا. حالانکہ یہ جو اختلاف ہے یہ عمل کا اختلاف ہے. عقیدے میں تو کسی معاملے میں اختلاف اصلا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ عقیدہ تو ایک ہی ہے, لیکن سمجھ میں تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ بھی فروعی معاملہ. ضروریات دین میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں, اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں, کیونکہ اصول عقائد ایک ہی ہے, عقیدہ سب کا ایک ہی ہو سکتا ہے, کوئی الگ الگ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں. آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے. ان کے اختلاف ہر کی شادی کا آتا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں, کوئی کسی کی تدلیل و تصدیق نہیں کر سکتا, کوئی ایک گروہ دوسرے کو گمراہ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی تصدیق کر سکتا, یعنی کسی کو فاسق نہیں کہہ سکتا. مسئلہ نمبر دو, ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں, اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو, اور ایمان تصدیق ہے, اور تصدیق ایک کیف یعنی ایک حالت ہے, ایک حالت ہے. بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے
اس سے مراد ہو من بھی مصدق بھی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانے نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان بڑھ گٹ جاتا، بل البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیف کے عوارض سے ہے۔ حضرت صدیق کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعے ایمانوں پر غالب ہے۔
ایمان کیا ہے؟ پہلے عرض کیا، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اصل تصدیق قلبی ہے اور شواہد کے لیے گواہ بنانے کے لیے اقرار لسان، لیکن ایمان کے لیے تو جب یہ تصدیق ہو گئی تو تصدیق کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی، تصدیق کم اور زیادہ نہیں ہو سکتی، تصدیق کر دیا کہ اللہ ایک ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اللہ کے رسول ہے، کتاب اللہ کی قرآن ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پہ تصدیق کر دیا، اب اس میں کمی پیشی کیسے ہو سکتی، اس میں کمی پیشی اصلا نہیں ہو سکتی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور حنفیوں کا قول ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے جو اہل سنت کے گروہ ہیں، یعنی شافعی اور فقہی گروہ ہیں، فقہ ہے شافعی وغیرہ، وہ کہتے ہیں ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ کہنا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان میں شدت کمزوری یا جو ہے وہ قوت آتی ہے، قوت بڑھ سکتی ہے کمزوری ہو سکتی ہے، ایمان اصل میں ایمانی رہتا ہے، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی، ایمان اصل میں ایمان ہی رہتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا نہیں ہے۔ اب ان کے جو دلائل ہے، کیونکہ اب حضرت نے یہ اسی لیے شرط فرمایا کہ دلیل میں قرآن پاک کی آیات ہیں کہ اللہ نے جب یہ آیات اتاری تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا، تو یہ چیز ایسی ہے کہ پہلے تو قرآن پاک کی تمام کی تمام آیات نہیں اترتی، آہستہ آہستہ قرآن 23 برس میں اترا، تو جیسے جیسے آیت اترتی صحابہ اکرام اس آیت پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا تھا کہ پہلے اگر وہ 1000 آیت پہ ایمان لائے تھے تو اب 1000 اور 1 آیت پر بھی ایمان لے آئے تو ان کا ایمان بڑھ گیا، حالانکہ بات وہی ہے، اب تو ایمان بڑھنے کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا، ایمان جو ہے وہ ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن ایمان جس طرح امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، اسی چیز کو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا، ایمان صرف مضبوط اور کمزور ہو سکتا ہے۔ اب میں اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثال بھی اضافہ فرمائی، تو اس کے جسم سے اس کا ایمان علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس وقت وہ تصدیق نہیں کر رہا ہوتا؟ اس وقت وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اس کو خوف الہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اس کا خوف الہی، اس کا دل میں یہ ایمان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے۔ حضور نے اس کو ایمان بتایا کہ جب بندہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ، تو اس وقت اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے جدا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت اگر مر جائے تو کافر مرے گا؟ علماء فرماتے ہیں نہیں، اس وقت مرے گا تو ایمان والا ہی مرے گا، لیکن فسق کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے مرے گا۔ اصل بات کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کو راضی ہو گیا۔ سمجھ بات آ گئی؟ اسی طرح حدیث پاک میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توانا مسلمان زیادہ پسند ہے، توانا مسلمان زیادہ پسند ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں صحت مند مسلمان پسند ہے، کمزور مسلمان پسند نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں ایسے ہے؟ کچھ لوگ اپنی دلیل لے کر آئے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کبھی کبھار یاد فرض ہو جاتا ہے انسان پر، اور کشتی کرنا، اپنے آپ کو جو ہے جسمانی طور پہ صحیح رکھنا، یہ سرکار کی سنت بھی ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت مند اور مضبوط مسلمان پسند ہے۔ بولا اس زاویے سے اگر تم سوچو تو ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا ایمان تزلزل میں نہیں رہتا، جس کا ایمان مضبوط ہے وہ مسلمان اس کو زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایمان کی بات ہوگی۔ تو میرا خیال ہے ابھی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان ہمارے لیے اتارا وہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، امام اعظم کے نزدیک ہاں مضبوطی اور کمزوری آتی ہے۔ عقیدہ نمبر چار، ایمان اور کفر میں واسطہ نہیں، ایمان اور کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو اور نہ کافر ہو، تیسری اور کوئی صورت نہیں کہ انسان یا تو مومن ہے یا کافر ہے، اگر کافر ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو کافر نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے سوچو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی بتاؤ یہ میری ایک انگلی ہے یا دو انگلی ہے، تو آپ دیکھ کر کہو ایک ہے اور دل میں کہو کہ دو ہے، تو یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی نا۔ تو دل میں تصدیق جو ہے، یا تو آپ کے دل میں تصدیق ہوگی یا پھر انکار ہوگا، اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تذبذب ہے تو ایمان نہیں، تذبذب ہے تو ایمان، تصدیق ہے تو ایمان، تصدیق نہیں ہے اور دوسری کوئی حالت ہے تو ایمان نہیں۔ تو اس پر ایک بات یاد آئی، ہمارے مخالفین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مسلمان شرک کرتے ہیں، مسلمان اگر ہے تو مشرک کیسے ہوگا، مسلمان اگر ہے مشرک کیسے ہوگا، مشرک تو کافر ہوتا ہے، اور اگر مشرک ہے تو مسلمان کیسے ہوگا۔ تو یہ آپ جو ہے تبلیغی جماعت کی زبان سے سنتے رہے، مسلمان شرک کرتے، ارے بے وقوف، اگر مسلمان ہے تو مشرک کیسے، اگر مشرک ہے تو مسلمان نہیں، کہ ایمان یا تو ہے یا ایمان نہیں، آدمی یا تو مومن ہے یا پھر کافر ہے۔ مسئلہ نفاق، نفاق کہتے ہیں جس کو اوپر سے مومن ہونا اندر سے کافر ہونا، نفاق کی زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالصتاً کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے، اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، اس کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، نیز حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے صادر نہ ہو جائے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو بد مذہب کچھ ایسے بھی ہیں جو منافق ہیں، اور بد مذہب اگر منافق اگر زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو آج کے زمانے میں مسلمان ہی کہیں گے، جب تک کہ اس کی زبان سے ایسے کچھ کلمات نہ نکل جائیں کہ ضروریات دین کا انکار، جیسے صاف طور پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرنا جو اس زمانے میں حضور کی کرتے تھے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا، غلام احمد قادری معاذ نبی ہونے کا ایک جو ہے دعویٰ کر دیا، اس طرح کے لوگ قطعاً مرتد کافر اور ان کے پیروکار معاذ اللہ منافق ہیں، اور ایسے لوگ بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان میں یہ بات ابھی بھی پائی جاتی ہے۔ ضمنی بات کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے, کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. بہت سارے دلائل دیے آخر کا حدیث سے بتاؤ کہ حضور نے کسی کافر کو کافر بولا. پھر میں نے کہا حضور نے خود کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو فلا پا جاؤ. کس سے ارشاد فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ کافر اسے کہہ رہے تھے کہ کافر ہو لا الہ الا اللہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ فلا پا جاؤ. وہ بھی اس نے بھی نہیں مانا. کہا کہ کسی جگہ ایسا بتاؤ کہ حضور نے کافر کو کہ تو کافر ہے اور نکل جائے, اس طرح کی کوئی بات کی. پھر میں نے اس کو وہ حدیث پاک لکھ کر کے بھیجی سیدنا عمر اس کے راوی. آپ ارشاد فرماتے کہ ایک بار جمعے کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں دیر سے پہنچا, دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. میں سمجھا نماز ختم ہو گئی, پھر وہ چلے گئے. میں مسجد میں حاضر ہو گیا کہ نماز تو شروع ہی نہیں ہوئی ہے. میں نماز پڑھ لیا, نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد کرنے سے پہلے ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے جو مسجد میں آیا تھا 32 منافق کا نام لے کر کے, اے فلا تو کافر ہے تو منافق ہے مسجد سے نکل جا, اے فلا تو کافر ہے تو منافق ہے مسجد سے نکل جا. 32 آدمیوں کو حضور نے نام لے کر کے مسجد میں کھڑا کر کے ذلیل کر کے مسجد باہر نکالا. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اس کی ان کی جان بچ گئی, اگر میں مسجد میں ہوتا ایک بھی زندہ باہر نہیں نکلتا. تو آج کے زمانے میں بھی منافق موجود ہے, بس ہمیں حکم نہیں ہے, اس لیے کہ دلوں کا حال ہم نہیں جانتے, حضور جانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سیکھا ہے اسے یاد کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے.